الإكرام. ألا سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم المهين وعدد الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. أما بعد، وهو أصدق الصادقين. أفغير دين الله يدعون له أسلم من في السماوات والأرض فما مكرهم إليه يرجعون. صلوات محمد وعليه. ان کا جو 27 ہجری کی آخری تاریخ ہے اور جو موضوع ہے اس کو میں آج ایک رخ سے لائن اپ کر دوں گا، کل اس کے کچھ دوسرے رخ پیش کروں گا مختصر طور پر. اب تک جو گفتگو ہو رہی تھی آج میں اس کو لپیٹنے کی کوشش کروں گا. ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی جستجو میں ہیں؟ کیا ان کے چہرے پر آنکھیں نہیں ہیں؟ کیا دماغ میں عقل نہیں ہے؟ یہ نہیں دیکھ رہے پوری کائنات میں کون سا سسٹم کام کر رہا ہے؟ پوری کائنات میں جہاں سے جہاں تک ان کا علم جائے گا ان کو ایک ہی بات نظر آئے گی کہ سارا جہان ایک پروردگار کے بنا ہے جو قانون کے سامنے سرے اعتراض جتائے گئے ہیں. وہ الیہ ارجعون. اور یہ بھی تم یاد رکھو تم کو پلٹ کر اپنے پروردگار کی خدمت میں آنا ہے. مجھے اختیا کہ جو اصل انسانیت ہے یہی دین ہے، وہی اسلام ہے. اصل انسانیت کیا ہے؟ یعنی وہ چیزیں جن سے انسان انسان بنتا ہے جانور سے اوپر اٹھتا ہے. دو پیدے انسان کو اوپر نہیں اٹھاتی ہیں. انسان کو انسان بنانے والی اور جانور کی سطح سے اوپر اٹھانے والی پہلی چیز ہے عقل، دوسری چیز ہے علم. عقل جانور کے پاس نہیں ہوتی، علم جانور کے پاس نہیں ہوتا. تیسری چیز ہے روح. روح بھی جانور میں نہیں ہوتی، جانور میں جان ہوتی ہے روح نہیں ہوتی. اسی لیے آپ جانور کو جانور کہتے ہیں روح والی کہتے ہیں. تو آج اس کو میں سمجھتا ہوں. میں نے کیا تھا سامنے کہ جانور میں عقل نہیں ہوتی. اب عقل نہ ہونے کی وجہ سے اس کی کمزوری کو دیکھیں. آپ نے جایا طاقت ہے یا شیر میں جایا طاقت ہے؟ آپ نے جایا طاقت ہے یا چیتے میں ٹائیگر میں جایا طاقت ہے؟ آپ نے جایا طاقت ہے یا ڈینڈی میں جایا طاقت ہے؟ آپ نے جایا طاقت ہے یا ہاتھی میں جایا طاقت ہے؟ مگر یہ مجھے بتائیے کہ ہاتھی آپ کو چلاتا ہے یا آپ ہاتھی کو چلاتے ہیں؟ کیوں؟ آپ کے جسم میں بہت بڑا ہے، طاقت بہت بڑا ہے، لیکن جسم انسان کو حکومت عطا نہیں کرتا، عقل حکومت عطا کرتی ہے. آپ کے پاس عقل ہے. آج میں اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں، آپ توجہ رکھیں. اس عقل کے جانور میں نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑا جانور جو جانور ختم ہو گئے ڈائناسور، وہ بھی طبیعت اور فطرت کے محکوم تھے، طبیعت اور فطرت پر حاکم نہیں تھے. مگر جب انسان میں عقل آ گئی تو عقل آنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا فطرت کی محکوم ہے، انسان فطرت پر حاکم. انسان قبضہ ہواؤں کے اوپر، انسان کا قبضہ زمینوں کے اوپر، انسان کا قبضہ سمندروں کے اوپر، انسان کا قبضہ فضاؤں کے اوپر. اور یہ کہا جائے گا انسان کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے اور بھیا کیا. تو جانور میں کیونکہ سب کچھ ہے، اگر خط نہیں ہے لہٰذا مجبوری ہے. بس میں کہتا ہوں آدمی ساتھ دن کی لگ جاتی ہے مجھے پھیلا ہوا، مجھے سمیٹنا ہے باتوں کو. اب جانور کے پاس جب عقل نہیں ہے تو اپنی جگہ کیسے ہوتی ہے؟ جذبات. اپنی جگہ کیسے ہوگی؟ ایموشن. جانور میں ایموشن ہوتے ہیں، جانور کو غصہ آتا ہے، جانور خوش بھی ہوتا ہے، جانور ادارے اور وفاداری بھی کرتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. مطلب اس کا جو فیصلہ بھی ہوتا ہے وہ جذباتی ہوتا ہے ایموشنل ہوتا ہے. ایموشنل اور جذباتی فیصلے کبھی مسائل کو حل نہیں کرتے. مسائل کے حل کرنے کی کنجی ہے عقل. تو سوچے جائیے آج میں کر رہا ہوں, مسائل کے حل کرنے کی کنجی ہے عقل. جب آپ کے فیصلے ہوں گے جذباتی آپ اور پھنس جائیں گے, جب آپ کے فیصلے ہوں گے عقل کے سہارے مشکلیں حل ہوتی جائیں گی. جانور میں عقل نہیں ہے تو اور ذاتوں کو بھی عقل نہیں ہے. جانور میں عقل نہیں ہے ہمارے پالنے والے میں بھی عقل نہیں ہے. معبود میں عقل نہیں ہے ہمارے خالق میں عقل نہیں ہے. ہم میں اگر عقل نہ ہو تو یہ ہمارا نقص ہے, اس میں اگر عقل ہو تو یہ اس کا نقص ہو جائے گا. بات سمجھے آپ؟ تو اس میں عقل نہیں ہے. پھر عقل کا کام کیا ہے؟ عقل کا کام یہ ہے کہ عقل علم کی مدد سے جو شے نہیں معلوم ہے وہ معلوم کر لیتی ہے. تو اگر آپ کہا کہ اللہ میں بھی عقل ہے تو آپ گویا کہ اس بات کو مان رہے ہیں کہ اللہ کی علم میں بھی کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جس کو وہ نہیں جانتا, تو اس میں نقص ہو جائے گا. اس لیے اس میں حکمت ہے. آپ اسماء اتنا پڑھیں یا حکیم اس کا نام ملے گا. ماشاء اللہ کو یاد ہوگا اسماء اتنا مینان بھائی کو ہے یا عاقلوں کا نام ہے اس کا, یا عاقلوں کہیں آپ نے پڑھا ہے غیر مسلم میں اتنے اسماء آئے ہیں, یہ نام ہی ہے. اس لیے کہ ہمارے یہاں عقل کا ہونا کمال ہے نہ ہونا نقص ہے. اس کے عقل کا ہونا نقص ہے. اب ایک بات میں نے آپ کے سامنے رکھ کی تھی کہ جب انسان کی روح بیمار ہوتی ہے, جیسے مغرب کی روح بیمار ہے آج کل, ویسٹ کی روح بیمار ہے, جسمانی اعتبار سے بہت طاقتور ہے, سائنس کے اعتبار سے بہت طاقتور ہے, ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت طاقتور ہے, لیکن جو شے انسان کو انسان بناتی ہے روح, اس کے لحاظ سے وہ بیمار ہے. ان کو کسی روحانی شفا خانے میں جانا چاہیے. تو میں نسیا صاحب کو یاد آ جائے گا کہ اگر انسان کی روح بیمار ہوتی ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ عقل مکر میں تبدیل ہو جاتی ہے. عقل مکر میں تبدیل ہو جاتی ہے. عقل سے ہمیشہ تعمیر ہوتی ہے, مکر سے ہمیشہ تقریب ہوتی ہے. تو جہاں جہاں آپ کو کنسٹرکشن دکھائی دے رہا ہو سمجھیے یہاں پہ عقل ہے جو کام کر رہی ہے. جہاں جہاں ڈسٹرکشن دکھائی دے رہا ہو سمجھ لیجیے یہاں پر عقل کی جگاوٹ مکر آ گیا ہے. عزیزو, عقل کی ایک غذا بھی ہے, آپ کی صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, ایک مناسب غذا اور جتنی کیلوریز آپ لے رہے ہیں غذا کے ذریعے اس کو برن کرنے کے لیے, اس کو جلانے کے لیے ویسی ایکسرسائز. اگر آپ کا پیٹ خالی ہے اور آپ جب بیٹھنے لگا رہے ہیں تو ٹی بی کا مریض ہو جائیے گا. اور کھاتے چلے جا رہے ہیں کسی کی طرح سے, اب کون کھایا گا کیا معلوم آپ کو؟ یہ قوم ایسی کا پیٹ کبھی بھرتا ہی نہیں, کھائے چلے جا رہے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ حضرات جو ہیں ملا یہ ہمیشہ ڈیشیپ رہتے ہیں. ایک کرسی پر تو بیٹھ ہی نہیں سکتے بھائی, ڈیشیپ رہتے ہیں. ہمارے یہاں بڑا پرانا واقعہ ہے, پارلیمنٹ انڈین پارلیمنٹ میں ایک ممبر پارلیمنٹ تھا پیلو مودی, بہت موٹا آدمی تھا مگر تیز بہت تھا, وہ بڑا مزاحیہ تھا. وہ اتفاق سے باتوں کی رو میں اسپیکر کی چیئر کی طرف تو اس کی پیٹ ہو گئی, تو کسی نے ٹوکا اس کو کہ مسٹر مودی آپ کا خیال رکھیے آپ کی پیٹ اسپیکر کی طرف ہو گئی ہے. تو اس نے موقع ہوئی نہیں, میں کہا ہوئی نہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہو گئی, آپ کہہ رہے نہیں ہوئی. پیٹ تو اسپیکر کی طرف اس کی ہوگی جس کی پیٹ ہو, میرے تو پیٹ ہے ہی نہیں, میں تو گول ہوں. اور کیا ہے, پیٹ ہے ہی نہیں, میں تو گول ہوں, میری پیٹ کہاں سے ہو؟ تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں جو کھائے چلے جاتے ہیں اور ایکسرسائز نہیں کرتے, ورزش نہیں کرتے. تو صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کے جسم کی دو چیزیں ضروری ہیں, اچھی غذا اور جیسی غذا ہے اسی کے لحاظ سے ایکسرسائز, فزیکل ایکسرسائز, جسمانی ورزش.
اسی طرح سے عقل کو منزل کمال تک پہنچانے کے لیے ایک شہر غذا اور ایک شہر ورزش. ایک شہر وہ ہے کہ جس کو یہ کھاتی ہے, ایک وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ ہضم کرتی ہے. عقل کی غذا کا نام ہے علم اور عقل کی ایکسرسائز کا نام ہے فکر. اگر آپ کے پاس علم بھی ہے اور فکر بھی ہے, آپ کی عقل آگے بڑھتی چلی جائے گی, اور جتنے اتنا آپ کی عقل آگے بڑھتی جائے گی اتنا اتنا آپ منزل کمال تک پہنچتے جائیں گے اور حیوان سے بلند ہو کر انسان کامل کے درجوں تک پہنچتے چلے جائیں گے. بس میں مائنڈ اپ تو کر ہی رہا ہوں, کل سے موضوع میرا تھوڑا بدل جائے گا ایک مجلس کے لیے, کسی کو وابستہ رہے گا, لیکن ذرا ایک دوسرے شعبے کی طرف میں نکل جاؤں گا. تو میرے عزیز مجلسوں سے کچھ آپ لے کے جائیں, یہ مولا کا دربار ہے, یہ اہل بیت کا دربار ہے, یہ سرکار رسالت کا دربار ہے. یہاں سے نظر لے کر جائیں, آپ نیاز لے کر جائیں ضرور. ہم وہ نہیں کہیں کہ یہ سب بدعت ہے اور حرام ہے, ہم باتوں نہیں پڑھتے, آپ لے جائیے, مگر فقط نظر کو لے کے نہ جائیے, فقط نیاز کو لے کے نہ جائیے, اپنے پیٹ کی غذا بھی لے کے جائیے, اپنے دماغ کی غذا بھی لے کے جائیے, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کے جائیے. تو پہلی بات آپ یہ یاد رکھیے کہ انسان کامل یا بہترین مسلمان وہی ہوگا کہ جس کی عقل بہت کامل ہو. اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ ہر انسان اپنی آنکھوں کی مدد سے دیکھتا ہے, مگر فرماتے ہیں کہ مومن کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتا. ان المومن ينظر بالنور اللہ, مومن اللہ کے نور کی مدد سے دیکھا کرتا ہے. اب صاحبان ایمان سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب مومن اللہ کے نور کی مدد سے دیکھتا ہے تو جو کل ایمان ہو, اب اس کی نظر کی گہرائی آپ دیکھیں گے, اس کی نظر کی گہرائی آپ دیکھیں. جنگ سفین میں مالک اثر بھی لڑ رہے ہیں اور مولا بھی لڑ رہے ہیں, رات بھر جنگ ہوتی رہی, صبح کو مالک اثر تشریف لائے کہ مولا آج تو معاملہ برابر برابر رہا, اس لیے کہ میں گردنیں بھی اڑا رہا تھا, آپ کی تدبیریں بھی گن رہا تھا. آپ ہر دشمن کو قتل کرنے بعد تدبیر کا نعرہ بلند کرتے ہیں, آپ کی عادت ہے, تو میں آپ کی تدبیریں گن رہا تھا, جس سے آپ نے مارے اتنے ہی میں نے مارے. کہ مالک میرا سہارا ہو, میرا آسرا ہو, میں تم پر ناز کرتا ہوں, میں تم پر اعتبار کرتا ہوں, لیکن میرے برابر آنے کی کوشش نہ کرنا. مولا جس سے آپ نے مارے ہوتے میں نے مارے. کہا تمہارے سامنے جو آیا تم نے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا, میرے سامنے جب کوئی میرا دشمن آیا تو میں نے ایک نظر میں دیکھ لیا کہ صبح قیامت تک اس کی نسل میں کوئی میرا چاہنے والا تو آنے والا نہیں ہے. ایک مرتبہ سلوار دے دیں آپ. تو عقل بہت خلوص سے کہہ رہا ہوں, عقل کو پکڑیے, جذباتی مت بنیے ورنہ نقصان اٹھاتے جائیں گے. جذبات مالی پھنستا چلا جاتا ہے, عقل مشکلوں کو کھولتی چلی جاتی ہے. اس کے بعد ہے علم. علم ایک ایسی صفت ہے, رسول نے فرمایا کہ علم نور, علم روشنی ہے, علم لائٹ ہے. نور میں روشنی میں ایک صفت ہوتی ہے, یہ ریفلیکٹر سامنے روشن ہے, اس کی روشنی یہاں سب پڑ رہی ہے. میں آپ کی جیب میں, میرے پاس ہے نہیں مگر میں آپ کو مثال پر کہہ رہا ہوں, $100,000 رکھوں آپ کی جیب میں اور ایک سیکنڈ کا کام ہے. آپ نے مولانا کیا کام ہے $1,00,000 مجھے کہہ دے رہے. میں نے کہا یہ روشنی جو ممبر کی سیڑھی پر پڑ رہی ہے, اس روشنی کو نیچے لے آئیے, کسی چیز کے لے آئیں گے آپ, یہ جو روشنی ہے اس کو نیچے لے آئیے, اس کے اوپر کوئی شے آ جائے. آپ نے ہاتھ رکھا, جیسے ہی آپ نے ہاتھ رکھا روشنی ہاتھ کے نیچے نہیں گئی, یہ لکڑی آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائے گی, روشنی پھٹ سے آپ کے ہاتھ کے اوپر آ جائے گی. آپ نے $1,00,000 جا رہے ہیں, بڑی مشکل کی بات ہو رہی ہے. اس ہاتھ کا تو دوسرا ہاتھ رکھا وہ اس کے اوپر آ جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ نور کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اوپر رہنا جانتا ہے, نیچے آنا نہیں جانتا. اور اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ جس کو رسول نے باب مزلۃ العلم قرار دیا وہ کبھی کسی سے نیچا نہیں دکھائی دے گا. کبھی نبی کے کاندھوں پر دکھائی دے گا, کبھی نبی کے ہاتھوں کو دکھائی دے گا. ایسا کوئی نہیں کہ جو نبی سے بھی اونچا ہو جائے, مگر جس کو نبی خود اپنے سے اونچا بنائے اس کو کوئی کیا کر سکتا ہے. تو دوسری بات کیا ہے, علم نالج, یہ جس خوف کے پاس رہتی ہے وہ نیچے نہیں جاتی. بس اب تیسری بات جو رہی جا رہی تھی, روح. ایک مرتبہ سلوات دے دیں آپ کا. روح جسے انگریزی میں اسپرٹ کہتے ہیں, جسے ہندی میں آتما کہتے ہیں, میں نے اس کی آپ کے سامنے اسپرٹ انسان کے علاوہ جانور میں نہیں پائی جاتی ہے. جانور میں جان ہوتی ہے, جان سے جانور حرکت کرنے لگتا ہے, چلنے لگتا ہے, پھرنے لگتا ہے, کھانے لگتا ہے, پینے لگتا ہے. روح کا کام یہ ہے کہ یہ جس میں آتی ہے اس کو شعور اویئرنیس پیدا کرتی ہے. جانور میں اویئرنیس نہیں تھی. بہت سے لوگ کہتے ہیں اسلام کتنا ظالم ہے تو اسے جانور کو ذبح کرنے کی اجازت دے دی ہے. ابھی میں بھی ذبح کرتا ہوں, مجھے کوئی طرح آتا ہے. مگر ایک بات سمجھ لیجیے, یہ ان کو سچا واقعہ ہمیشہ کے لیے پڑھا جائے, شاید پڑھا ہو, کہاں تک آدمی یاد رکھے. قریب 15-20 برس سے پہلے کا واقعہ ہوگا, مجھے قربانی کرنا تھی. بکرا آیا جوان, پستاب آیا بڈھا. میں نے کہا یہ کیا ہوگا بھائی, ابھی کیسے اس کو پتہ چلے گا, کیسے ذبح ہوگا. دونوں میں کشتی ہوئی, میں نے بھی کچھ اس کی مدد کی, پستاب کی, زمین پر بکرے کو لٹایا. قبلہ روح ابل تھی, بتا دوں کہ الحمدللہ ہمارے کسی قصاب کو ہندوستان اور پاکستان میں ذریعے کے مسائل ہی نہیں معلوم ہوئے. وہ ایک مسئلہ الگ ہے, یہاں بھی میں ذبح کر کے دیکھ سکوں, وہ مسئلہ الگ ہے. بالکل, تو اب پہلے تو سمجھانا پڑتا ہے کہ جانور کو لٹایا کیسے جاتا ہے. خیر وہ لٹایا کیونکہ اس وقت قبلہ روح اور بسم اللہ باللہ کہہ کے میں اس کے گلے پر چھری پھیرنا چاہتا تھا, چھری اس کے گلے پر آ چکی تھی کہ بڈھا تو آدمی تھا, اس کے ہاتھوں نکل گیا بکرا. سچا واقعہ بتا رہا ہوں, بکرا اس کے ہاتھ سے نکل گیا. میں کیا کروں, 5 کلین سے گھاس, وہاں جا کے وہ گھاس کھانے لگا. بھائیو یہ بتائیے کہ خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ آپ کے دشمنوں کے سینے پر کوئی آدمی کلاشن کوف رکھے ہو اور آپ کسی صورت اس کے پھنجے سے اس کی مصیبت سے بھاگنے پر قابو پا جائیں, اور پڑوس میں بریانی رکھی ہو تو آپ بریانی پر جائیں کھانے کے لیے. اور بھائی جس کی رفتار اس سے بھاگیں گے آپ, کیسی بریانی ہو, کیسا پلاؤ ہو, کیسا متنجن ہو, کیسا قورما, کیا بات ہے. آپ کو احساس ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, جانور کو احساس نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ بات آپ سمجھیے, اللہ اتنا رحیم ہے کہ اگر اس نے جانور کو ذبح کرنے کی ہم کو اجازت دی ہے تو اس سے شعور پہلے لے لیا ہے. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس کو ذبح کر رہے ہیں, اسے نہیں پتا چلتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب روح کیا ہے, میں کیا بتاؤں بھائی, روح کیا ہے, میں کیا بتاؤں روح کیا ہے. قرآن مجید میں کہ بھیا سلو مکان روح قل روح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے, اسے کہ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ روح کیا ہے. ہم جانتے ہیں مگر ہم بتا نہیں سکتے, اس لیے کہ تم نے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. یہ ایک امر ربی ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اور تم کو علم بہت تھوڑا سا بھی ہے. سمجھ لیجیے بات کو, بات کیا ہے. معصوم تفسیر میں فرمایا, میں دیکھ سکتا ہوں آپ کے سامنے, حوالے دے سکتا ہوں آپ کو, کہ جب کسی نے پوچھا کہ فلاں مریض میں ارشاد ہے کہ قل الروح من امر ربی, اور اس سے پہلے ارشاد ہے حضرت اعظم کے سلسلے میں کہ پہلا تو نفق تو کی یعنی وہ ہی وہی جمعہ سوال سے, کہ جب ہم آدم کے باڈی کے بنا لے اور انہوں نے اپنی روح پھونکے تو ایک شخص نے معصوم سے سوال کیا کہ روح سے یہاں کیا مراد ہے. طاقت گیا کہ اے من طاقتی, یہ معصوم کا ارشاد ہے. معصوم کا مراد بات نہیں کر سکتا, گردار صاحب کا شاد ہے. حمایت یہ آپ مانیں گے کہ اللہ نے حمایت میں اپنی طاقت کا ایک حصہ, اس مطلب کیا وہ ہے, وہ طاقت ہے, اور دنیا میں کسی طاقت کو بھی ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا, کسی طاقت کی بھی تعریف نہیں کی جا سکتی, کسی طاقت قدرت کو انرجی کو سوچ کو نہیں پہچانایا جا سکتا. میں نے کل آپ کے سامنے کیا تھا, زمین میں جنیلٹی ہے, کشی شکل ہے, یہ فیصلے ہے, کوئی بہت بڑا سائنٹفک ہے, بس یہ معلوم ہے کہ ہاں ہر جسم مادی اپنی طرف دوسری چیز کو کھینچتا ہے, کیسے کھینچتا ہے, کیا ہوتا ہے, کوئی نہیں جانتا. میگنیٹ کا قوا سے جو کام کرتی ہے آپ اسے کام لے سکتے ہیں, لیکن جانتے ہیں کہ کیسے ہے, نہ آپ اسے جانتے ہیں نہ آپ اسے پہچان لا سکتے ہیں. تو جب اللہ نے نفسوں نے ایسا سنا دیا کہ روح ایک قوت ہے, روح ایک طاقت ہے, تو اس کو ڈیفائن تو کوئی نہیں لے سکتا, اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا. ہاں اس کے اثرات کو دیکھا جا سکتا ہے, جیسے بجلی کے اثرات کو آپ دیکھ سکتے ہیں, جیسے گریوٹی کے اثرات کو آپ دیکھ سکتے ہیں, جیسے میگنیٹ کی طاقت کے اثرات کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور کام میں لا سکتے ہیں. مولا میری مدد کریں, سمجھا لے جاؤں آپ کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ابھی کچھ تاجل پھر کہتے ہیں روح ہوتی ہی نہیں ہے, جو اکثر دماغ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ روح ہوتی ہی نہیں آدمی میں, اور خالی جسم جس میں باڈی ہی باڈی ہے, جس نو سول اور نو اسپرٹ. تم سمجھتے ہیں؟ اچھا بایولوجی پڑھیے, پڑھیے ہر سائنس پڑھیے, آگے کھول کے پڑھیے, ہر سائنس آپ کو اللہ سے قریب ہوتی چلی جائے گی. یہ میں اس نمبر پر ہاتھ رکھ کے, اس علم پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں, قسم کھا کے, کہ جتنی جتنے آپ سائنسز کو پڑھتے جائیں گے آپ کے اینگل کا فرق ہے. اگر خدا کو بلانے کے لحاظ سے آپ پڑھ رہے ہوں گے بلاتے چلی جائے گی, اور خدا کو یاد رکھنے کے لیے اسے پڑھیں گے تو سائنس کا ہر انکشاف اللہ کی ایک نشانی بن کر آپ کے سامنے آ جائے گا. اس لیے مرض بڑھائیے, سب کل تو میں کہہ نہیں سکتا, کل نہیں کہہ سکتا, کل یہ تعریف اس کے مقام میں نہیں ہے. آج سے میں آخری مرتبہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ کی کمیونٹی کے لیے سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اپنی نسلوں کو جہالت کے پھندوں سے نکال لیں, ہر بجٹ کو کنٹرول کر لیں, ایجوکیشن پر لگ جائیں, اچھے سے اچھے اسکولوں میں بچوں کو پڑھائیں, مرض بڑھائیں. تو اب دیکھیے, ایک مکان بنتا ہے, کیا کہ بنتا ہے, اینٹوں سے بنتا ہے, برک سے بنتا ہے, یہاں پر کوئی بڑے سبھا مکان ہو جائے پتہ نہیں کون سا ہے, جو بھی بڑے سبھا مکان ہو اس میں آپ اینٹوں دیں گے, ایک لاکھ اینٹیں ہوں گی, دو لاکھ, چار لاکھ, دس لاکھ, بیس لاکھ, بس اس سے تو نہیں ہوں گی. آپ کسی بائیولوجی کے ایکسپرٹ سے پوچھئے کہ مگر آپ کا جسم اللہ نے جن اینٹوں سے بنایا ہے, جن کو سیلس کہا جاتا ہے انگریزی میں, ان کی تعداد آپ کے جسم میں کتنی ہے کچھ پتا ہے آپ کو؟ خربوں کی تعداد, خربوں, بلینس اینڈ بلینس اینڈ بلینس آف سیلس. سوچے گا اب تعریف ہو رہی ہے, میں جھوٹ تو کہیں سکتا کہ بڑے مجموعہ تھا, نہیں تھا کسی بایولوجی کے کورس سے, پورا جرنالج کالم میں باتیں مل جائیں گی آپ کو. ہر لمحے آپ کی باڈی سے لاکھوں سیل مرتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں, مگر یہ موت و حیات کا چکر آپ کی باڈی کے اندر یوں چل رہا ہے کہ جتنے سیل مرتے ہیں اتنے ہی نئے سیلس پیدا ہو جاتے ہیں. موٹر کا کوئی ٹائر گھستا ہے تو نیا ٹائر خود بخود وہاں پر نہیں آ جاتا ہے, کوئی پرزا گھستا ہے بھائی تو کوئی نیا پرزا وہاں پر اب خود نہیں آ جاتا, وہ گھستا ہوا پرزا نیا پرزا پیدا نہیں کر دیتا. دیکھیے اسی خوب یہ اس کا بنایا ہوا سسٹم ہے کہ جتنے لاکھوں سیلز آپ کے ڈیڈ ہوتے ہیں اتنے ہی لاکھوں سیلز آپ کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سائنس بتاتی ہے کہ 10 سال میں آپ کی باڈی پوری چینج ہو جاتی ہے, یو آر اے نیو پرسن, نیو ہیومن بینگ. صرف 10 سال میں آپ گئے بدل گئے, دس سال پہلے آپ کا جو جسم تھا اس کا ایک ایک حصہ ہے, ایک ایک انگ, ایک ایک پرزا سب الگ ہو گیا, اسی جگہ پر نیا نئی باڈی آ گئی اور نیا جسم آ گیا. اب آپ مجھے بتائیے, مثال کچھ ابھی میرے ذہن میں آئی, کچی ہے کچھ پکی نہیں ہو جائے گا, میں شاید بدل دوں بعد میں اس کو. فرض کر لیجیے کہ آپ نے ہندوستان میں ہمارے یہاں گاڑی بنتی ہے, خود ہندوستان بناتا ہے, اس کا نام ہے امبیسیڈر. امبیسیڈر کی پوزیشن یہ ہے کہ اسی کسی چیز کو کوئی اعتبار نہیں ہے, کب وہ دعوے اٹھارے پر دے جائے سب کچھ پتا نہیں ہے, کب اس کا انتقال ہے پر ملال ہو گیا کب اس کا پتا نہیں ہے, کب آپ کو بھیجے نہ ہو اس کا کچھ پتا نہیں ہے. اچھا اب فرض کیجیے کہ میں نے امبیسیڈر خریدی اور پیسے میرے پاس کم تھے, بعد میں نے ایک ماڈل سے خرید لیا, اب اس کا یہ پرزا خراب ہوا وہ بدلوا دیا, وہ پرزا خراب ہوا وہ بدلوا دیا, وہ پرزا خراب ہوا وہ بدلوا دیا, یہاں تک اس کی باڈی خراب ہو گئی وہ بدل گیا, ٹائر خراب ہو گئے بدل گیا, انجن خراب ہو گیا انجن میں نے کسی اور گاڑی کا تیار کر لگا دیا. دس سال تک یہ لگا چلتا رہا تو اب وہ گاڑی نہیں گئی, گاڑی بدل گئی. اس کے بعد اس کا ہر پرزا بدل گیا تو گاڑی بدل گئی, پہلے میں تو بچاؤ ہو گئی, اب وہ گاڑی نہیں رہ گئی. اور اس کے بعد میں پاکستان میں آیا اور اللہ نے بعد چھوٹے سے مکان میں رہنے لگا کوٹری میں, کچھ دنوں کے بعد اللہ نے پیسہ دیا, میں نے اس سے اچھا مکان خریدا اور پیسہ دیا, خدا نے خواستہ اس سے اچھا مکان خریدا اور پیسہ ملا, اس سے اچھا مکان خریدا اور پیسہ ملا, اس سے اچھا مکان خریدا. ہر سال میں ایک نیا مکان بدلتا چلا گیا, تو مکان کے بدلنے سے کیا میں بدلتا چلا گیا؟ میں نہیں بدلا. بس مثال کا آپ سن لیجیے, اگر انسان کے روح نہیں ہے تو باڈی کے سارے اجزاء کے چینج ہونے کے بعد انسان بدل جائے گا. دس سال پہلے اگر کسی انسان نے جرم کیا تھا, دس سال کے بعد آپ اس جسم کو اس باڈی کو سزا نہیں دے سکتے, اس لیے کہ باڈی چینج ہو گئی, انسان بدل گیا. لیکن اگر ہر دس سال انسان کی باڈی بدلتی رہے اور 70 برس عمر میں 7 مرتبہ انسان کی باڈی بدل جائے اور وہ میں کرتا رہے اور آپ تم کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ تم وہی ہو جو 70 سال پہلے تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو بدل رہا ہے وہ جس میں جو نہیں بدل رہی ہے وہ لوگ. اب مثال کے لیے بہت سے واقعات بھی بہت ہیں لیکن وقت کم ہے, میں یہی کا واقعہ آپ کو مطالعہ کرا رہا ہوں. آپ ہی کے یہاں کے اکالی میں دوں آپ کو دور کا پتہ بھی نہیں بتا رہا ہوں, آپ چیک کر لیجیے. پروفیسر مولانا محمد حسن صاحب ضیاء کالونی میں رہتے ہیں, لندن میں ایک سینٹر ہے اور بھی جگہوں پر ہیں, تو وقت کم ہے میں خالی ایک مثال دے رہا ہوں کراچی کو. ایسے سینٹر ہیں دنیا میں کہ جہاں اسپرٹ سے اور روحوں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, لندن میں بھی ہے سینٹر اس طرح کا. مولانا نے خود مجھ سے لندن میں فرمایا, مولانا محمد حسن صاحب پروفیسر محمد حسن صاحب نے جنہوں نے اردو میں ترجمہ کیا قرآن مجید کا, اب جانتے نا واپس میرے ٹی وی میں ان کے پروگرام آ رہے ہیں, بڑی شخصیت ہیں, عظیم شخصیت ہیں, بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں. انہوں نے مجھ سے خود بتایا کہ مولانا میں تو وہاں گیا سینٹر میں, مجھے کیا ہوا, چل میں جانے بعد ان کی جو فیس تھی وہ دی اور کہا کہ میں تو اپنے والد سے بات کرنا چاہتا ہوں. بتائیے عالم الدین غلط کریں گے, نماز پڑھانے والے جھوٹ گئے تو معلوم پاس بھائی, چلے میرے والد آ گئے بھائی, میرا کانٹیکٹ ہو گیا. دیکھا آپ نے کیسے پہچانا, جو آپ کے والد ہیں میں بھی سوال تو کروں گا بھائی. کہا کہ صاحب انہوں نے آنے کے بعد میں بھی یقین نہیں کرا تھا, لیکن انہوں نے میرے گھر کی ایسی باتیں بتائیں کہ جس کو میرے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں, جس کو یا میں جانتا ہوں یا میرا باپ جانتا تھا اور کوئی جانتا ہی نہیں, تو ان کا وہ باتیں بتانا کہ جن کو میرے ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے, ان کی گھریلو باتیں اس بات کی دلیل ہے تو انہیں شروع تھی کہ جو اپنے بیٹے سے بات کر, اگر روح نہیں ہے تو ان سب کو کوششیں ہو رہی ہیں, یہ کوششیں یورپ میں ہو رہی ہیں, یہ کوششیں امریکہ میں ہو رہی ہیں. اب تیسری دلیل آپ سن لیں جو میں نے رکھ کیا تھا کل بھی آپ کے سامنے, مجھے بخار ہوا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی باڈی ٹھنڈی رہتی ہے بخار میں بھی, ہوتے ہیں ایسے لوگ, مگر مجھے بخار پتا کہیں چلتا ہے, بخار دیکھیے پتہ نہیں چلے گا, تھرمامیٹر لگائیے. آپ تھرمامیٹر لگایا لگا 102, مولانا آپ کو اس پر دو بخار ہے. کہاں بخار بھائی, میرے جسم میں دکھائی دے رہا ہے, تھرمامیٹر میں دکھائی دے رہا ہے,
تھرمومیٹر رہے گا میں الگ ہوں. بخار میرے جسم میں ہے, دکھائی کہاں دے رہا ہے؟ تھرمومیٹر میں. میں نے کہا میرے حضور میرا بخار اس تھرمومیٹر میں کم بخار میں کہاں سے دکھائی دے رہا ہے؟ تو ان کا آپ کے بخار کی گرمی سے اس کا پارا چڑھ گیا. بتایا اس نے کہ آپ کو 102 بخار ہے, اگر آپ کے جسم میں بخار کی گرمی نہ ہوتی تو یہ پارے میں سے تبدیلی نہیں آتی, یہ وہی 97 پر رہتا سنتانوے کے اوپر. دیکھا تھی؟ تو اس کا مطلب اثر سے موسم کا پتہ چلتا ہے. تھرمامیٹر کے اندر بخار نہیں ہے مگر بخار کا اثر آ گیا, گرمی منتقل ہو گئی. اس نے بتایا کہ بخار آپ کی باڈی پر محسوس ہو یا نہ ہو لیکن جسم کے اندر بخار موجود ہے. آپ اعتبار کریں گے یا اعتبار نہیں کریں گے؟ کریں گے نا اعتبار. جب اگر روح آپ کو نہیں دکھائی دے رہی ہے میرے جسم کے بخار کی طرح سے, کہا کے نیچے کہ روح کے اثرات ہیں کہ نہیں ہے؟ روح کو اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے, روح کو اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے اور اللہ کی تمام حسنا ہے مگر ساری صفات حسنا جا کے ٹوٹتی ہے دو صفات پر, ایک علم پر اور قدرت پر. جتنی صفاتیں وہ جا کر آپ علماء سے پوچھے ٹوٹ جاتی ہیں, آپ میں منتقل ہو جاتی ہیں, جب ایک ہو جاتی ہیں دو صفاتوں پر, نالج اینڈ فورس اینڈ لرن, ایک اور قوت. تو اب اگر روح کوئی چیز ہے اور میں نے اپنے وجود میں روح کو منزل کمال تک پہنچایا ہے تو اللہ کی ان دو صفتوں کی جھلک میرے کردار میں پیدا ہو جائے گی. تو علم اور قوت وہ نہیں جو آپ اسکول میں حاصل کرتے ہیں, وہ نہیں جو آپ مدرسوں میں حاصل کرتے ہیں, وہ علم کے جو اللہ کے علم سے مشابہت رکھتا ہے. اس کا علم کسی کے پاس نہیں آ سکتا لیکن مشابہت رکھتا ہے. ایسے ہی لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے روحانی کمال کی وجہ سے اس مبلغ علم سے منبع علم سے ان کا رابطہ پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جو دوسرے نہیں دیکھ پاتے. تو یہ ایسی خبریں ہونا شروع کر دیتے ہیں جس کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا. تو انہیں ماضی کی تاریخ نہیں پڑھی ہوتی مگر ماضی کے بارے میں جو کہہ دیتے ہیں وہی حق ہوتا ہے. اس قبول میں کسی کو کیا پتا بھائی کیا ہونے والا ہے, مگر ایسی شخصیتیں مستقبل کے بارے میں جو خبریں دے دیتی ہیں دنیا تک سے مت ہو جائے لیکن وہ خبریں کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتی ہے. سوچی کے وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے, میں کسی کا دل دکھانا چاہتا اور خاص طور پر پھر میں آج کر رہا ہوں علامہ طاہر القادری مدعا ظلم کا. آج میں نے ان کی تقریر سنی, انہیں اگر یہی سننی ہوتا تو سنی ہو تو شیئر میں فخر آ رہا ہے. وہ فقیر آپ سے برابر کہہ رہا ہوں, آپ ان کی تقریریں سنیں, ان کی تقریریں دنیا میں تقسیم کریں تاکہ لوگ سمجھے کہ سنی کیسے ہوتے ہیں, اتنے مہنگے رہنے بیٹھ سکتے ہیں. لیکن آپ رسول کے بارے میں مرضا فرما لیں ایسا پیشن وہیں آپ کو مل جائے گی. اب جو ہے میں نہیں جانتا کیا ہے اس کے متعلق, میں میرا حافظہ ساتھ نہیں تھا کبھی کبھی بھول آ جاتا ہوں, لیکن رسول کی یہ حدیث آپ کو ملے گی اس کے بارے میں مجھے نہیں یاد ہے. رسول نے اپنی مقدس بیویوں سے خطاب کر کہا کہ میری ایک بیوی وہ ہوگی کہ جو کہیں جا رہی ہوگی اور کسی منزل سے گزرے گی اور اس پر کتے بھونکیں گے. یہ جو کتا بھونکنا یہ جو کوئی ایسی بات اس بات میں یاد رکھتے ہوئی مستقبل کا مطلب ہے, لیکن رسول نے پیشن گوئی کی اسی برسوں پہلے وہ پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی. وہ خود رسول صاحب نالج کہاں سے رسول کے بات معلوم ہوئی؟ ایک شخص امام کا صدر کے پاس آیا اور ایک بات کہتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا. کہا نہ مان, مجھے دوسرے سے کہتے پھٹ گردن کٹتی اس کی. خدا نہ خاصتا اگر امام جب سرجے کے درمیان کوئی طالبان کا آدمی بیٹھا ہو تو گردن کٹ گئی تھی بیچاری کی, سزا ختم ہو گئی. گردن کاٹنے سے مذہب تھوڑی سکتا ہے, مذہب سے نفرتیں پھیلتی ہیں. وہ امام کے سامنے کھل گیا, میں اللہ کو نہیں مانتا. نہ مان اللہ نو, ایک بار بتا کہ تم نے کبھی سفر کیا ہے سمندر کا؟ کہاں کیا ہے؟ کیا کہاں؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ سمندر میں طوفان آیا ہو؟ آیا تو تھا. طوفان اتنا سخت ہوئی تھا کہ تیری کشتی ٹوٹ گئی تھی؟ کہاں, کشتی تو ٹوٹ گئی تھی. کہا کہ تو سمندر کے طوفان میں تختے میں بیٹھا ہوا جا رہا تھا کہ ایسا ہوا تو نہیں تھا؟ کہیں ہوا تھا ایسا.
کہ ہر طرف موت دکھائی دے رہی تھی، کہا دکھائی دے رہی تھی، کہا کہ اس اب دیکھیے، ابھی تک تو ظاہر کی خبر، اب باطن کی خبر. فرماتے اس عالم میں کہ جب تو ایک مایوسی کے عالم میں تختے پر بیٹھا ہوا سمندر کے خطرے کھا رہا تھا موجود سے، تیرے دل کے ایک دور ترین کونے میں کہیں پر یہ امید جھلک رہی تھی کہ اب بھی کوئی بچانے والا چاہے تو بچا سکتا ہے. کہاں کہاں ہاں آپ نے سچ کہا، وہ امید تو جھلک رہی تھی، مگر آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ کہا کہ جو امید جھلک رہی تھی وہی خدا تھا، اسی نے مجھے بتایا. وہ ایمان لے کے چلا گیا، ایمان اور کیا. اس کا قوت وغیرہ آپ کو دیکھنا ہے. آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ ایک انسان کی جو جو کی روٹی گھٹنے پر رکھ کر تو گھٹنے پر جو کی روٹی رکھ کے توڑے، اس پر یہ طاقت کہاں سے آ جائے گی کہ دروازہ خیبر کے لوہے کے اندر اس کی انگلیاں چلی جائیں اور پھر وہ دروازے کو جھٹکا دے. آپ یہ آ کے بیٹھے ہوئے بیچارے انتقال ہو گیا سارے لوگ ان کو، مولانا سید محمد بن نوری اللہ ان کے درجات بلند کرے، میرے دوست ہو گئے تھے بہت زیادہ، مجھ سے محبت کرنا بھی سبڑے محبت کرتا رہا، ان کے ساتھ دوست آنے کا بہت مجھے بہت افسوس ہے. مجھ سے انہوں نے خود بتایا کہ مولانا میں حج کرنے کے لیے گیا تو اسپیشل ویزا لے کے مدینے سے میں خیبر گیا، وہاں تو مدینے میں کہ جانے دیتے نہیں. کہنے لگا خیبر گیا تو میں دیکھا کہ خیبر کا جو قلعہ یاد موجود ہے اور وہ کلا ہوا ہے خیبر سے دور، جس کو یہ مولانا بن نوری صاحب نے مجھ سے خود بیان کیا کہ میں نے اپنی آنکھ سے دروازے کو دیکھا. اور مولانا ایک بات بتاؤں آپ کو، میں نے کہا بتائیے، اچھا بن نوری صاحب تو ایسی نہیں کہتے لیکن وہ تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا، میں تو بہت سا آدمی ہوں، ماشاء اللہ کافی وزنی آدمی تھے، لمبے چوڑے آدمی تھے، ان کے ایسے آٹھ آدمی ہو. وہ دروازہ میں نے دیکھا اور میں سات آٹھ آدمیوں کو لے کے گیا کہ اس گزرا تھا اٹھاؤں، اٹھانا تو مجھے بات ہے، میں ان کو ہلا بھی نہ پائے گا. سات آٹھ آدمی جس کو ہلا نہ پائے اس کو مولا علی دو انگلیوں میں اٹھان کر تو اتنی دور پھینکا کے بعد تک وہاں پڑا ہوا ہے. یہ قوت کہاں سے آئی میں تو بتاؤں کہاں سے آئی؟ مولا کو فرماتے ہیں آپ یہ بتا دوں، آج کل کرکٹ میچ ہو رہے ہیں، دیکھ لیجیے گا ابھی آسور کے بعد سزا جب کرکٹ میچ ہوگا اور کوئی بالر کوئی وکٹ لے گا، بال کرنے کے بعد بالنگ کرنے کے بعد اگر وکٹ لے لیا بول ہو گیا فور آؤٹ ہوتا ہے، ایک وکٹ لے لیا تو اپنے مسلم باغ میں دکھاتا ہے، مسلم باغ میں دکھاتا ہے. مولا یہ اتنا بڑا دروازہ پہلے تناؤ کھیلا، مولا نے مسلم لکھا ہے اپنے، مولا نے اپنی روحانیت کے مسلم لکھا ہے. فرماتے ماں قلا تو بابا خیبر قوت جسمانی یا بل قلا تو آب قوت رحمانی یا. یہ نہ سمجھنا کہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے، ہاتھ میں نہیں تھے مگر یہ جب دروازہ میں نے اٹھا رہا ہے تو اس میں خدا رحمان الرحیم کی قوت کام کر رہی. سلوات و محمد والے بس میرے بھائی کا دیکھ رہا ہوں تو یہ نہ سمجھ میں بھول رہا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں کہاں سے کاٹوں کس ٹکڑے کو میں اڑاؤں، اس لیے کہ باتیں بہت ہیں ابھی اور وقت کم رہ گیا ہے اور محرم کی آج آٹھ تاریخ بھی ہے. اب میں نے آپ کو سامنے رکھ کیا جس ان کا کمال کیسے ہوتا ہے، صحیح رضا متناسب ارنش، اور ان کا کمال کیسے ہوتا ہے، صحیح رضا متناسب ارنش، اب ان کی رضا ہے علم ورزش ہے ایکسرسائز. اب اگر آپ روح کو با کمال بنانا چاہتے ہیں اور قوی اور قوی اور طاقتور بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک رضا ہے اور ایک ورزش ہے. اس کی رضا کا نام ہے اللہ کی عبادت، اس کی ورزش کا نام ہے بندوں کی خدمت. جتنی خدا کی عبادت ہو اسی پروپورشن سے بندوں کی خدمت ہو سوالات میں کمال کرتا ہوں. یہ نفی رسد کو میں لپیٹ لیتا ہوں جو سوالات کیے جاتے ہیں اس کے جواب میں ذکر کیے بغیر میں لپیٹ لیتا ہوں. اس لیے اگر آپ خدمت کر رہے ہیں جو سوشل ورکر آپ اچھے سوشل ورکر ہیں بہت اچھی بات، سو فاسٹ سو گڈ، لیکن انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں جس نے آپ کو خاص کے پاس بنایا اس کو بھولے ہوئے ہیں,
تو روح اپنی منزل کمال پر نہیں پہنچ سکتی ہے. اور اگر اللہ کو یاد کر رہے ہیں, عبادتوں پر عبادتیں, نمازوں پر نمازیں ہیں, سجدوں پر سجدے ہیں, مگر اللہ کے بندوں کے لیے خوراک ہیں, منہ چڑھا کے بیٹھے ہوئے ہیں, منہ سے چھنا پڑ رہا ہے, بات بات پر باتیں سنا رہے ہیں, اذیتیں پہنچا رہے ہیں, مسئلے حل کرنے کے بجائے مسئلے پیدا کر رہے ہیں. بھول جائیے, آپ کی روح خبیث ہو جائے گی, روح میں کمال نہیں پیدا ہوگا. جب دونوں چیزیں برابر کی ہوں گی, جتنی اللہ کی عبادت اتنا ہی آپ نے, اتنی ہی بندوں کی خدمت. بس اب میں سمجھ لوں, اب ساری دنیا میں اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان, ہم اور آپ. اب کیا ہے ہوتا بہتر جانتے ہیں, مشہور ایک اشرف المخلوقات ہیں. میں تو عربی جنرات کو آتی ہے, پاکستان ماشاء اللہ ہم کو لوگ جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا, مگر انسان نے اشرف المخلوقات میں سے فے اڑا دیا اور اب اشر المخلوقات ہو گیا. ان مخلوقات میں سب سے زیادہ شریر. خیر بات, کہا جاتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے, تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اشرف الناس کون ہے؟ ساری مخلوق الہی میں انسان اشرف, اور سارے انسانوں میں کون اشرف؟ رسول. تو اب ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ رسول کی عقل کس منزل پر تھی, رسول کا علم کس منزل پر تھا, رسول کی روح کس منزل پر تھی. اب اگر آپ کو دیکھنا ہے, افسوس وقت ختم ہو گیا, رسول کی عقل کس منزل پر تھی, تو بے عقلوں سے نہ پوچھئے, مولا علی سے پوچھئے. مولا علی فرماتے ہیں کہ قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے تھنکرز و فلاسفرز جینیس لوگ ہیں, صاحبان عقل, دنیا کے عقل مند ترین لوگ, قیامت تک ان سب کی عقلوں کو نکال کر اگر قیامت کے اسکیل میں, ترازو میں ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں فقط عقل رسول کو رکھ دیا جائے, تو عقل رسول کا پلہ چھوٹ جائے. سوچ کے وہ ختم ہو گیا, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ رسول کے جتنے فیصلے ہوتے تھے کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہوتا. جذبہ کہہ رہا ہے ادھر چلو, عقل کری ادھر چلو, مگر رسول نے ہمیشہ عقل کا ساتھ دیا. یہ ہے رسول کی عقل. اب رسول کا علم کتنا ہے؟ رسول کا علم رسول سے ظاہر نہیں ہوا. رسول سے کیسے ظاہر ہوگا بھائی؟ بھائی رسول سے ظاہر ہو ہی نہیں سکتا تھا جب رسول نے فرمانے کہ انا مدینۃ العلم والیوں بابہا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, تو دروازے سے سرور علم ہوگا, دروازے سے علم ملے گا. اب اس دروازے کے پاس اب جب جائیں اور یہ کہیں آپ کو کیا معلوم ہے, تو مولا علی فرمائیں گے, جمعی زبان میں کہہ رہا ہوں, کہ دوسرے کے پاس جا کر یہ پوچھا کرو کیا معلوم ہے, میرے پاس آؤ تو یہ معلوم کرو کیا معلوم نہیں ہے. کون سی چیز تھی جو آپ کو مولا کو نہیں معلوم تھی؟ کون بیٹھا ممبر پر دوستوں دشمنوں کے درمیان جس نے کہا کہ سلونی سلونی قبل لان تخت دونی سلونی بتولو اس سما؟ یہ اس زمانے میں کہہ رہے ہیں, یہ میرے بھائیوں اس زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ جب عربوں کا تصور یہ تھا کہ زمین چپتی ہے, گائے کے سینگوں پر ٹکی ہوئی ہے, جب گائے ماتا تھک کر اپنی گردن ہلاتی ہے تو زمین میں زلزلہ آتا ہے, یہ تصور تھا. اور سمجھ گئے, یہ اس وقت اس وقت کا ایٹماسفیئر دیکھیے. اس مولا فرماتے فینی بطرق السماء عالم منی بطرق الارض, جو چاہے پوچھو, ہر بات بتانے کے لیے تیار ہوں, اور سن لو میرے علم کی حدیں کتنی ہیں. کوئی آدمی زمین کے راستوں سے اتنی واقفیت میں رکھتا ہوگا جتنے میں آسمانوں کے راستوں سے واقفیت میں. اور پھر جب کسی نے پوچھا کہ یہ علم کہاں سے آیا, تو مولا نے فرمایا ہاضما ضبطنی رسول اللہ ضبطن ہاضہ لعاب رسول اللہ, یہ رسول کہنا ہے جو میری زبان پر جانا. بس اب روح کس منزل پر ہے؟ میرے عزیزوں, انبیاء میں ایک ہی پیغمبر ایسے ہیں کہ جن کی روح اتنی بلند تھی کہ ان کا لقب ہو گیا روح اللہ, حضرت عیسیٰ
مگر حضرت عیسیٰ کے جسم کو جب ان کی روحانیت لے کر بلند ہوئی تو ایک منزل پر جا کے رک گئی، اور جب شب معراج حضور کے جسم اقدس کو لے کر حضور کی روح بلند ہونا شروع ہوئی تو کہاں تک پہنچے؟ وہاں تک پہنچے کہ جہاں روح الامین دیے کہہ کے پیچھے ہٹ گئے کہ اگر ایک انگلی آگے بڑھوں تو جل جاؤں گا. کہاں گئے ہمیں نہیں کچھ معلوم ہے. منزل معراج میں حضور گئے اور وہاں سے واپس آئے. یہ سارا فاصلہ کتنی جلدی طے ہو گیا کہ جب واپس آئے تو زنجیر در ہل رہی تھی. بس آخری بات، اور الحمدللہ میں نے موضوع کو بہت حد تک مکمل کر دیا. کل اس کے دوسرے دو پہلو رہ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ پیش ہوں گا آپ کے سامنے مختلف طریقے پر. آج کل ہے وحدت ادیان کا زمانہ، یونیفیکیشن آف ریلیجنس. ارے ہندوؤں کو کون کو کہتا ہے بھائی؟ اب جیسے وہ اپنی کار لے کر آ گئے، مگر اس کار کو تشریف رکھیے اور لاہور چلی جائیے. اس کار سے میں جاؤں گا لاہور پہنچ جاؤں گا میرا خیال ہے 20-22 گھنٹے میں یا کم و بیش. ایک صاحب اور آئے، وہ کلاپور ایکسپریس کا ٹکٹ لے کر آ گئے جو سپر فاسٹ ہے. چلیے مطلب کہاں پہ جائیے گا؟ دھکے کھاتے دیر میں پہنچیے گا. کلاپور ایکسپریس ہے سپر فاسٹ، اس کا ٹکٹ لیجیے اور جائیے. تیسرا صاحب آئے، وہ پلین کا ٹکٹ لیے ہوئے تھے، کس سے چلے جائیے آپ کو جلدی. اب میں کس سے جاؤں گا بھائی آپ بتائیے؟ ٹرین کا ٹکٹ بھی ہے، بہت اچھا ہے. ٹرین کا ٹکٹ بھی ہے، ویری گڈ. کار بھی ہے، بہت اچھا ہے. لیکن اگر مجھے جلدی پہنچنا ہے اور میرے پاس ٹائم کی کمی ہے، شارٹیج ہے، تو میں سیدھا ٹرین پر بیٹھوں گا اور لاہور میں اتر جاؤں گا. تو ہر مذہب اچھا ہے، میں کسی مذہب کو برا نہیں کہتا، لیکن آج کے زمانے کے لیے تم کو ایسا مذہب چاہیے ہے کہ جس کا رہبر یہاں سے وہاں تک جائے گی اور پلٹ کے آ بھی جائے اور بستر گرم رہے اور زنجیر زدر ہلتی رہے. بس ابھی وہ پیغمبر جلدی کرنے کر رہا تھا، پیغمبر کی ایک تصویر تھی. جب یہ پیغمبر اور قسمت کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں، وقت کم رہ گیا ہے، کیا کروں؟ ایک دو منٹ بچ گئے، ایک یا دو منٹ بس، زیادہ نہیں. دیکھیے جب پسر ساتھ نے پہلا تین پھینکا ہے، ساری باتیں آپ کو یاد ہیں تفصیل کے ساتھ، مجھے تو خالی اشارہ دینا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پسر ساد نے پہلا تیر پھینکا ہے امام حسین کے لشکر کی طرف، اور اس کا ہزاروں تیر آئے تھے، تو کیا کہا تھا اس نے؟ اس نے کہا تھا لشکر والوں گواہ رہنا. کیا کہا تھا؟ اے لشکر یزیدی کے سپاہیوں گواہ رہنا کہ پہلا تیر میں پھینک رہا ہوں حسین کی طرف. اس نے کس کو گواہ بنایا؟ لشکر یزیدی کو. اس کا مطلب یہ کہ وہ یزید کی خوشنودی کا طلبگار تھا. اور جب حسین کا یہ بچہ جس کا ذکر مجھے یاد کرنا ہے، کبھی ہے پیغمبر حسین سے رخصت ہو کر چلا، تو حسین نے کیا کہا؟ حسین نے فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہ غلام. ان پالنے والے تو گواہ بنا. تو جو جس کی خوشنودی کے لیے کام کر رہا تھا وہ اس کو گواہ بنا رہا تھا. حسین اللہ گواہ بنا ہے کہ وہ بچہ مرنے کے لیے جاتا ہے جو صورت اور سیرت رفتار اور مختار میں میرے نانا کی تصویر تھا. میرے پالنے والے ہم کو جب نانا کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا تو اس بچے کو بلا کے علی اکبر کے چہرے میں جمال رسالت کو ہم دیکھ لیا کرتے تھے. بس رضا یہ بچہ آیا، اب سینے میں سناٹا ہے. اب سینے کے باہر کوئی نہیں، سینے کے اندر ایک بچہ ہے، سینے کے باہر کوئی نہیں، سب ختم ہے. علی اکبر ہیں اور حسین ہے. علی اکبر نے کہا بابا جب اجازت دیجیے. حسین نے کہا جاؤ جا کر پہلے اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو. ماں نہیں کہا پھوپھی سے، کیونکہ پالا کر رہے نا. ہم اس دن نے مسلم کو بیان ہے کہ علی اکبر خیمے کے اندر گئے، توجہ رکھیے گا. تو تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے وہ گرتا ہے، اٹھتا ہے وہ گرتا ہے. میں کہیں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ جب میں نے غور سے دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ علی اکبر بار بار خیمے کے باہر نکلنا چاہتے ہیں، اور کوئی ہے تو جو علی اکبر کا دامن پکڑ کے پھینک کر علی اکبر کو واپس لے جاتا ہے. تو مجھے بھی دیکھیے, اگر یہ بیویاں ہوتی روکنے والی تو کوئی علی اکبر کا بازو پکڑتا, کوئی علی اکبر کی کمر پکڑتا ہے. لیکن مورد کہتا ہے میں جیسا کہ دامن قبا کا پکڑ کے کوئی پھینک آتا تو یہ معصوم بچے تھے, یہ معصوم بچے کو پیارے پیارے بیٹھے ہیں, اسی عمر کے بچے تھے, انہیں عمر کے بچے تھے. اس وقت نکلے خیمے کے باہر, حسین سے رخصت ہوئے, گھوڑے پر سوار ہوئے, دو قدم گھوڑا آگے چلا, علی اکبر نے گھوڑے کو روکا. روکنے کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ علی اکبر اپنے گھوڑے کی رکابوں پر زور دے کر کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہونے کے بعد دور دیکھا, دور لشکر کے آخر میں دیکھا کہ پسر احسان سنہری چھتری کے سائے میں کھڑا ہوا ہے. رب کے امام کو دیکھا, دیکھا بابا دھوپ میں کھڑا ہوا ہے. حسین نے پوچھا بیٹا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا بابا یہ دیکھ رہا ہوں ایک ملون انسان چھتری کے سائے میں دھوپ میں کھڑا ہوا ہے, چھتری کے سائے کے نیچے, اور میرا بابا تین دن کا بھوکا پیاسا, اتنی لاش اٹھائے کہ دھوپ میں کھڑا ہوا ہے. بس یہ کہنے کے بعد علی اکبر کی نظر ہے تیسر احساس پر, اور گھوڑے کو چین سے چلایا, ارادہ یہ ہے کہ جا کے اسے سمجھ لے. اسی رفتار سے گھوڑا چلا, مگر ابھی گھوڑا دو چار قدم ہی چلا تھا کہ ایک مرتبہ علی اکبر کو محسوس ہوا کوئی پیچھے گرا, پلٹ کر دیکھا, دیکھا کہ بابا زمین کو پکڑا ہوا ہے. کہا بابا یہ آپ کو خیال ہوئے, آپ نے مجھے رخصت کر چکے تھے. کہاں بیٹا رخصت کر چکے تھے, مگر تم میرے درد کا احساس نہیں کر سکتے, اس لیے تو تمہاری تھوڑی شادی بھی نہیں ہوئی ہے. میرے لال تمہیں کیا معلوم کہ بوڑھے باپ سے کوئی جوان بچہ جاتا ہے بچھڑ کر تو بات اتنے پر کیا گزر. کہا بابا پھر کیا ہو میں؟ کہا بیٹا جب تک آمنا سامنا رہے پلٹ پڑھ کر مجھے دیکھتے رہے. دارو علی اکبر روانہ ہوئے, میدان علی میں آئے, حملہ کیا, تین دن کی بھوک اور پیاس ہے, تاریخ پڑے سپاہی گنے گئے ہیں, گنے گئے ہیں, 120 آدمیوں قتل کر دیا منٹوں سے, مگر خود بھی زخمی ہو گئے. پلٹ کرایا بابا کے پاس, اس روایت میں نے شاید کی ہو یاد نہ کی ہو, لیکن میں نے دیکھا ہے کتاب میں تمہارے سامنے عرض کر رہا ہوں. آپ کو یہ معلوم ہے جس سے بات آدھا ٹکڑا ہوا آ رہا ہوں وقت کی تنگی کی وجہ سے. آپ کو معلوم ہے کہ ماں علی اکبر کون تھی؟ لیلا. پالا کس نے تھا؟ زینب نے. اور زینب نے اس پیار سے پالا تھا کہ علی اکبر ماں اور باپ کو بھول گئے تھے. حسین کو ہمیشہ اس بات کی حسرت رہتی تھی کہ بیٹا مجھ سے کبھی کچھ مانگے, بھائی باپ کا دل چاہتا ہے, باپ کا خون بڑھتا ہے کہ بھائی اس کا بیٹا اس سے کچھ مانگے. وہ برابر یہ ہوتا تھا, تاریخ نے ایک ریکارڈ بنایا ہے 18 برس کا, کہ بار بار یہ ہوتا تھا کہ حسین کہتے تھے بیٹا مجھ سے بھی کچھ مانگو, اور بیٹا کہتا تھا کیوں مانگوں بابا آپ کو, اگر میں کبھی کوئی چیز اپنی پھوپھی سے مانگوں گا اور یہ نہ دے سکیں گی تو میں آپس آؤں گا, لیکن جب مجھے ہر چیز یہاں سے مل جاتی تو آپس کیوں آؤ. 18 برس سے یہ کشمکش چلتی رہی کہ باپ کہتا رہا کہ بیٹا مجھ سے کبھی کچھ مانگو, بیٹا مجھ سے کبھی کچھ مانگو, اور بیٹا کہتا رہا میں مانگ کے کیا کروں. 18 برس کے بعد زخمی بیٹا میدان جنگ سے پلٹ کر آیا اور آ کر کہہ رہا ہے کہ بابا آپ کہا کرتے تھے کہ مجھ سے مانگو مجھ سے مانگو, میں آپ سے مانگنے آیا ہوں. کہنے کا کیا؟ کہا بابا تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں ان کو دکھاؤں کہ بنی ہاشم کے شیر کے اوپر جنگ کرتے ہیں. دارا حسین نے کہا بیٹا اپنی زبان میرے ذہن میں دو. بیٹے نے زبان دی, گھبرا کے باہر نکال لی. کہا بیٹا بابا آپ کی زبان میں تو میری زبان سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں. حسین نے ایک انگوٹھی بھی گائے سے منہ میں رکھو اور اب تمہارے نانا تمہیں ایسا سیراب کریں گے کہ پھر تمہیں کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی. بس داروں علی اکبر پلٹ کر آئے, دوبارہ حملہ کیا, سنان کا نیزہ سینے پر لگا, کسی حسین کے سپاہی نے وہ نہیں کیا جو علی اکبر نے کیا. جس سے گھوڑے پر سملنا گیا وہ گھوڑے سے گر گیا. ایک علی اکبر کے لیے روایت کی کہ اتنا غیرت دار تھا یہ بچہ کہ گھوڑے سے گرنا گوارا نہ کیا, بلکہ جب سنبھلنے کی طاقت نہ رہی تو گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی اور گھوڑا لے کر دشمن کے لشکر میں چلا. ادھر جس ظالم کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا وہ اس نے استعمال کر لیا. حسین کے لال کے اوپر پتلو ہو اربن اربا, علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ادھر روایتیں مختلف ہیں الگ الگ, میں جس روایت کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں وہ روایت بھی اپنی جگہ پر موجود, دوسرے علماء جو پڑھتے وہ بھی صحیح ہوگی, بعض روایتوں سے الگ الگ ہیں. جب سمجھا نہ گیا تو بیٹے نے کہا, یہ نہیں کہا کہ ہر ایک نے حسین کو بلایا مدد کے لیے, بس ایک علی اکبر جو کہتے ہیں کہ یا بتا علیکم السلام, بابا میرا سلام قبول کیجیے. اور ہزاروں عباس نے حسین کو پکارا, عباس تیر کی طرح پہنچ گئے. قاسم نے پکارا, تیر کی طرح پہنچ گئے. اور محمد نے پکارا, تیر کی طرح پہنچ گئے. مگر جب علی اکبر کی آواز آئی ہے تو حسین چلے تو, مگر عالم یہ کہ زمین پر کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. کہتے جاتے ہیں بیٹا بیٹا میری آنکھوں کی بصارت ختم ہو گئی ہوئی, میرے لال مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے, آواز دو. میں روایت دیکھ کے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, ظاہر کے اس انداز سے جب کوئی جائے گا تو علی اکبر کی لاش تک پہنچنے میں دیر لگ جائے گی نا. اب جو حسین علی اکبر کی لاش پر پہنچے تو دیکھا کوئی بی بی پہلے سے بیٹھی ہوئی ہے. پوچھا مجھے نہیں دکھائی دے رہا, یہ کون بیٹھا ہے میرے بچے کے سرا میں؟ کہا کہ میں اس کی پالنے والی. حسین نے کہا زینب تم نے بڑا غضب کر دیا, میری زندگی میں خیمے کے باہر نکل آئی, جاؤ خیمے کے اندر جاؤ, میں بچے کی لاش لے کر آ رہا ہوں. حکم امام سے مجبور ہو کر بہن خیمے کے اندر آ گئی, بس جاؤ مجلس ختم ہو رہی ہے, بہن خیمے کے اندر آ گئی. حسین نے کہہ دیا تھا کہ میں لاش لے کر آ رہا ہوں, لیکن جب لاش اٹھانا چاہیے تو بچے کی لاش اٹھ نہ سکی. میرے سامنے معصوم پیار پیارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ حسین نظر اٹھا کر خیمے کو دیکھا, دیکھا کچھ معصوم بچے خیمے کے باہر نکل آئے ہیں. کہا بچوں آؤ بچوں آؤ, آ کر علی اکبر کی لاش اٹھا کر لے چلو, مجھ سے یہ لاش نہیں اٹھ رہی ہے, مجھے یاد نہیں تھا کہ یہاں حضرت علی اکبر کا علم بھی برآمد ہوتا ہے. میں بانیان نے مجلس سے یہ گزارش کروں گا کہ علی اکبر کا جنازہ بچوں نے اٹھایا تھا, بوڑھوں نے نہیں اٹھایا تھا, تو علی اکبر کا علم بھی بچے ہی اٹھائیں گے. علی بچوں سے چاہیے کہ علی اکبر کا علم لے کر چلے. لاش بچے لے کر آئے خیمے کے گھر پر, لاش رکھی بیویاں گھر خیمے کے باہر نکل آئیں, پر مہینے ختم ہو گئی. زینب نکل آئیں خیمے کے باہر, آ گئی ام کلثوم نکل آئیں, رقیہ اور آباد نکل آئیں, سب نکل آئیں. واہ حسین آواز علی اکبر کی آوازیں بلند ہونے لگی. ایک مرتبہ زینب نے چاند صاحب دیکھا, کہا کیا بات ہے؟ ارے رقیہ موجود ہے, رباب موجود ہے, ام کلثوم موجود ہے, اس بچے کی ماں کہاں ہے؟ لیلہ نہیں دکھائی دے رہی ہے, شاید ماں کو خبر نہیں کہ بچے کی لاش آئی ہے. فردا جا کے ماں کو خبر کر دے. بس میں آپ کے جملے اور جمتا بھی ختم کر رہا ہوں. اب فردا کا بیان یہ ہے کہ جب حکم زینب سے مجبور ہو کر میں اس خیمے میں آئی کہ جہاں لیلہ کا قیام تھا, تو میں نے دیکھا خیمے کے اندر بیوی دوڑتی پھر رہی ہے, گھبرائی گھبرائی, کبھی اس دیوار سے خیمے کی ٹکراتی ہے, کبھی اس دیوار سے ٹکراتی ہے. میں نے پوچھا بیوی کیا کر رہی ہے؟ کہا فردا میں نے سنا کہ میرے بچے کی لاش آ گئی ہے, مگر مجھے آنکھوں سے خیمے کا دروازہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. میرا بازو پکڑ کر مجھے میرے بچے کی لاش تک پہنچا دے.